بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قرآن حکیم کا پیغام کیا ہے؟ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے؟ محترم جناب، ڈاکٹر فرت علی بدنی کی زندگی کا مشن اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کی طرف بلانا ہے. جناب ڈاکٹر فرت علی بدنی پروڈکشن انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی ہیں. آپ پاکستان ریلوے میں اعلیٰ عہدے پر فائز رہے اور آج کل انڈسٹریل انجینئرنگ کی تدریس و تحقیق میں مصروف ہیں. حکمت حج کے موضوع پر سماعت فرمائیے جناب ڈاکٹر فرت علی بدنی.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وصحبه اجمعين وبارك وسلم. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذ بوانا لابراهيم مكان البيت مکان البیت اللہ تشرف بی شیم و تحر بیتیا للطائفین والقائمین ورقی السجود و اذن فی الناس بالحج یاتو کا رجال والا کل دامر یاتینا من کل فج عمیق لیشدو منافع لہم و یسکر اسم اللہ فی ایام معلومات علا ما رزقہم من بہیمت الانام فقلوا منها وعتم الباعث الفقير ثم ليقضوا تفسهم وليوفوا نذورهم وليتوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء للہ غیر مشرکین بھی ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتقطعه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. ترجمہ ہے، وہ وقت یاد کرو جبکہ ہم نے ابراہیم کے لیے علیہ السلام اس گھر کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں. یہ تھا تعمیر کعبے کا مقصد، اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک اسی کے لیے بہتر ہے. اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ماں سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں، بس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے. حضرات، یہ سورہ حج کے چوتھے رکوع کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت اور ترجمہ پیش کیا ہے، اور اس مناسبت سے کہ الحمدللہ حج کا موسم شروع ہو چکا ہے اور اللہ نے چاہا تو تقریباً ایک ماہ بعد حج کا زمانہ آ جائے گا انشاءاللہ، اس مناسبت سے میں آج آپ کے سامنے اپنی گفتگو حج کے ہی موضوع پر کروں گا، اور اس کو میں دو حصوں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. پہلا تو بہت مختصرا یہ آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کی میں تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد تقریباً باقی نصف حصے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ حج کے فوائد کیا ہیں، حج کے اندر حکمتیں کیا ہیں، کیونکہ حج کے ارکان اور اس کو کرنے کا طریقہ وہ تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں ہم سب کو معلوم ہے. مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے کثیر تعداد، بلکہ شاید 100% تعداد ان لوگوں کی ہے جو حج کا رکن کم از کم ایک دفعہ ضرور ادا کر چکے ہیں. تو وہ تفصیلات کہ اس کے کیا ارکان ہیں، کیسے ادا ہوتا ہے، وہ جزیات ہیں، اس تفصیل میں تو میں نہیں جاؤں گا، مگر یہ میں آپ کو انشاءاللہ بتانا چاہوں گا کہ اس حج کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں، کیا فوائد ہیں. اور اس دوسرے حصے کی گفتگو کو میں دو طریقوں سے آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا. پہلے تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے سنت ابراہیمی سے کچھ واقعات قرآن کی روشنی میں رکھنا چاہوں گا، کیونکہ دراصل حج تو ہے ہی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی. اور اگر ہمیں کوئی ایک چیز اس حج سے حاصل ہوتی ہے تو وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی تذکیر کا موقع ہے یہ حج. تو میں آپ کے سامنے پھر مختصرا یہ نکات رکھنا چاہوں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے کیا سبق ہے جو ہم کو ملتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ ایک آش وہ میری اور آپ کی زندگی میں رچ اور بس جائے. تو یہ آج ایک مختصر جائزہ ہے ہماری گفتگو کا، جو کہ تقریباً انشاءاللہ 55 سے لے کے 60 منٹ تک کی ہوگی. فرمایا وَإِذْ بَوَّانَ لِإِبْرَاهِيمَ، وہ وقت یاد کرو. بوا کا لفظ قرآن نے یہاں استعمال کیا. بوا کے معنی ہیں کسی کو کسی چیز کا ٹھکانہ بتانا، اس کی جگہ دکھانا. یہ لفظ قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے. سورہ آل عمران میں جنگ احد کا جہاں ذکر کیا گیا ہے وہاں یہ لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے، اور وہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ لِلْقِتَالِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جبکہ تم اپنے گھر والوں سے صبح کے وقت نکلے تھے، تو تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ لِلْقِتَالِ، مومنین کو ان کے قتال کی جگہیں بتا رہے تھے، ان کی صف بندیاں کر رہے تھے. وہی لفظ بوا یہاں استعمال ہوا، اور معنی اس کے پھر یہ ہوئے کہ وہ وقت یاد کرو جبکہ ہم نے ابراہیم کو اس گھر کی جگہ بتائی تھی. اس کی حضرات اہمیت اس لیے ہے، اس سے بات یہ واضح ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ دراصل پہلی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کی، اور اگر آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں تو یہی بات وہاں بھی لکھی گئی ہے کہ خانہ کعبہ کی تعبیر تو شاید آدم علیہ السلام کے زمانے کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد سے یہ گھر موجود رہا اس حیثیت سے کہ یہ عبادت کا پہلا گھر تھا. اور اس پہلے گھر کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے، اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. پہلا وہ گھر جو ہم نے انسانیت کے لیے بنایا وہ تو وہ گھر ہے جو کہ للذی ببکہ تھا، بکے کا لفظ استعمال کیا ہے مکے کے بجائے، وہ گھر جو کہ مکے میں ہے. مبارکم بہدن للعالمین، وہ گھر مبارک ہے اور اس میں سارے عالمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھ دی ہے. تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ گھر موجود تھا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب کی وجہ سے یہ بہ گیا، اور رفتہ رفتہ پھر وقت کے ساتھ اس کی بنیادوں پر مٹی پڑتی رہی اور ایک ٹیلے کی شکل اس نے اختیار کر لی، اور اب کسی کو معلوم نہ رہا کہ اللہ کی عبادت کا گھر کہاں ہے. تو روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر رہنمائی فرمائی، اور ان کو یہ بتایا گیا جبریل علیہ السلام کی معرفت کہ یہ ہیں اس گھر کی پرانی بنیادیں، اور ان پرانی بنیادوں پر تم اس گھر کی تعمیر کرو. چنانچہ یہی لفظ سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ وَإِذْ يَرْفُعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، وہ وقت یاد کرو جبکہ ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادوں کو یرفعو اٹھا رہے تھے. کیا معنی ہوئے؟ کہ بنیادیں پہلے سے موجود تھیں اور ان پر وہ تعمیر نو کر رہے تھے. تو اصل میں جو بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ واضح کرتا ہے قرآن کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر نو نہیں کی بلکہ اس کی تجدید کی تھی، اس کی بنیادیں پہلے سے موجود تھیں اور ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو دوبارہ تعمیر کیا، اور جب سے لے کر پھر البتہ یہ گھر آج تک موجود رہا ہے، یعنی غائب کبھی نہیں ہوا. یہ تو نہیں کہ موجودہ جو خانہ کعبہ ہے وہ وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، وہ تو آپ اس کی تاریخ پڑھیں تو کئی دفعہ وہ ڈھایا جا چکا ہے اور نیا بن چکا ہے، مگر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے 4000 برس سے یہ موجود ہمیشہ رہا ہے خانہ کعبہ. تو فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جبکہ ہم نے ابراہیم کو اس گھر کی جگہ بتائی، اور اس ہدایت کے ساتھ بتائی کہ اللہ تشرک بھی شیعہ، اے ابراہیم تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. آپ ذرا نوٹ کیجئے گا یہ شرک کی ممانعت، اس کی کتنی اہمیت ہے کہ اس بڑے چھوٹے سے مختصر حصے میں، چند آیتوں کا حصہ جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں یہ مضمون 3 دفعہ آیا ہے، اور آخری آیت پوری کی پوری اسی مضمون کے اوپر ہے.
اور انشاءاللہ وہاں چل کے میں تھوڑا سا وقت آپ کا لوں گا اس موضوع پر، مگر آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگاتے چلیے. تو اللہ نے پہلی ہدایت یہ دی کہ اللہ تشرک بھی شیعہ، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور دوسری ہدایت یہ دی کہ بطاہر بیتیا، میرے اس گھر کو پاک کرو. کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور قیام کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. بالکل تقریباً یہی آیت سورہ بقرہ میں آئی ہے، آیت کا بلکہ ٹکڑا ہے. وہاں یہ فرمایا وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتیا للطائفین والعاکفین ورکع السجود. صرف ایک لفظ بدلا ہے، وہاں فرمایا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا اس بات کا کہ میرے گھر کو پاک کرو. کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. تو اگر آپ ان دونوں آیتوں کو ملا لیں، اس آیت کو اور سورہ بقرہ کی آیت کو، تو اس کے معنی واضح طور پر یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے اس گھر کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں یہاں کر. اس عبادت کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، وہ طواف بھی ہو سکتا ہے بیت اللہ کا، وہ اعتکاف بھی ہو سکتا ہے، وہ قیام بھی ہو سکتا ہے، وہ رکوع بھی ہو سکتا ہے، وہ سجود بھی ہو سکتا ہے، سبھی عبادت کی شکلیں ہیں. مگر مقصد یہ تھا کہ میرے اس گھر میں لوگ آئیں اور میری عبادت کریں. اور اس لیے حکم یہ دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اے ابراہیم طاہر بیتیا، تم میرے گھر کو پاک رکھو. اب یہ پاکی دونوں قسم کی آ جائے گی، اس میں ظاہری پاکی بھی ہے کہ گھر کے اندر کسی قسم کی گندگی نہ کی جائے، اور یہ خاص طور پہ وہ پہلو ہے جس کا مجھے اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. شاید آپ نے کبھی اس پہ غور کیا ہو کہ اللہ نے میرے اور آپ کے نصیب میں کتنی بڑی نعمت عطا فرما دی ہے کہ جب ہمارا جی چاہتا ہے گاڑی پکڑتے ہیں اور 45 منٹ میں گھنٹے میں خانہ کعبہ پہنچ جاتے ہیں. اور نہ آپ اندازہ کیجئے اس بات کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عین اس خانہ کعبے کے اوپر بیت معمور ہے آسمانوں میں، اور اس بیت معمور کا فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ زندگی میں ایک دفعہ اس کا طواف کرتا ہے اس کو دوبارہ پھر طواف نصیب نہیں ہوتا. اور ہمارے اور آپ کے نصیب ایسے جاگے ہوئے ہیں کہ جب طبیعت چاہتی ہے اٹھ کے خانہ کعبہ چلے جاتے ہیں. تو خاص طور پہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ طہارت کا وہاں اور پاکی اور صفائی کا خیال رکھیں. اکثر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے چند بھائی کھجوریں کھائیں گے، گٹھلیاں پھینک دیں گے، پانی پئیں گے، کچھ گرا دیں گے، کچھ اور گندگی مچا دیں گے. تو خانہ کعبہ کی طہارت و پاکی کا ہمیں خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے. اور اسی طاہرہ بیتیہ میں دوسری جو پاکی ہے وہ باطنی پاکی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ نے یہ بھی حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ تم میرے اس گھر کو شرک سے پاک رکھو، یہاں کوئی بتوں کی بندگی نہ کی جائے. آپ کو معلوم ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا ہے تو اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور ان بتوں کو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے گرایا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ وجال حق وزحق الباطل، حق آ گیا اور باطل چلا گیا. تو اس گھر کی باطنی پاکی بھی کہ اس کو بتوں سے پاک رکھا جائے، شرک سے پاک رکھا جائے، کسی قسم کے اللہ کی بندگی میں کوئی آلائش نہ کی جائے، اور ظاہری پاکی بھی کہ اس میں کسی قسم کی گندگی نہ کی جائے. اللہ نے یہ دونوں حکم ابراہیم علیہ السلام کو دیے اور فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو. یہ اذن کا لفظ وہی ہے جس سے اذان کا لفظ بنتا ہے، اذان کے معنی نماز کے اعلان کرنا، وہی لفظ استعمال کیا قرآن نے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم تم لوگوں میں حج کا اعلان کرو. یَأْتُوكَ رِجَالًا، تمہارے پاس پیدل آئیں گے، وَعَلَى كُلِّ دَامِرٍ، دامر کہتے ہیں وہ اوٹنی جو دبلی ہو چکی ہو سفر کی وجہ سے. تو اس کے معنی پھر یہ ہوئے کہ دور دراز سے سفر کر کے آئیں گے، اتنی دور دراز سے کہ ان کی اونٹنیاں دبلی ہو چکی ہوں گی. وَلَا كُلِّ دَامِرٍ وَيَاتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور گہری گہری وادیوں سے ہو کے آئیں گے، یعنی مختلف راستوں سے، پرپیچ راستوں سے لوگ دور دور سے تمہارے پاس حج کے لیے آئیں گے. روایت میں آتا ہے کہ جب یہ حکم آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رب میں یہاں حج کا اعلان کر دوں، یہ تو لق و دق ہے، صحرا ہے، چند لوگ ہیں موجود، میری آواز کون سنے گا؟ تو رب نے فرمایا کہ ابراہیم تم اعلان تو کرو، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے. اور جب انہوں نے اعلان کیا، ایک چوٹی کے اوپر، ایک ٹیلے کے اوپر چوٹی کے اوپر چڑھ گئے اور انہوں نے حج کا اعلان کیا، تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو سارے دنیا میں سنوا دیا. اور آج یہ اسی آپ پکار کا نتیجہ یہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو وہ کہ 4,000 برس بیت گئے، زمانہ بدل گیا، انداز بدل گئے، مگر آج بھی دور دور سے لوگ جہازوں پر، پانی کے جہاز پر، ہوائی جہاز پر، جانوروں پر، ہر انداز میں پابندیاں لگی ہوئی ہیں، مگر لوگ آ رہے ہیں، ساری اپنی عمر بھر کی جمع پونجی لگا کے چلے آ رہے ہیں اور صعوبتیں اٹھا اٹھا کے چلے آ رہے ہیں، مگر آ رہے ہیں کیونکہ اللہ کی طرف سے وہ پکار تھی جو اس اللہ کے بندے نے دی تھی. اور کس انداز میں چلے آ رہے ہیں کہ ان کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے، لبیک اللہم لبیک. یہ لبیک کیا ہے؟ لبیک یہ ہے کہ اے اللہ ہم حاضر ہو گئے ہیں, تو نے مجھے پکارا تھا, میں آ گیا, لبیک اللہم لبیک. تو روایت میں آتا ہے کہ لبیک دراصل ابراہیم علیہ السلام کی اسی صدا کے جواب میں ہے جو انہوں نے اپنے رب کے حکم کے تحت لگائی تھی, جو رب نے فرمایا تھا کہ وزن فی الناس بالحج, لوگوں میں اس حج کا اعلان کر دو, لوگ آئیں گے. اور اس لیے آئیں گے کہ لیشہدوا منافع لہم, کہ وہ دیکھیں کہ اس حج کے اندر ہم نے ان کے لیے کیا برکتیں رکھ دی ہیں, کیا فوائد رکھ دی ہیں, کیا حکمتیں ہیں. اب جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ حکمت حج اور اس کے فوائد, دراصل یہی آج میرا موضوع ہے دوسرے نصف حصے کا, تو انشاءاللہ اس کی تفصیلات میں اس وقت پیش کروں گا. اور دوسرا یہ فرمائی اس کی حکمت کہ وہ یذکر اسم اللہ فی ایام معلومات, اور اس لیے آئیں گے کہ اللہ کا ذکر کریں ایام معلومات, جانے پہچانے دنوں کے اندر. ابھی سوال اٹھا کہ جانے پہچانے دن کون سے ہیں, تو اس کے متعلق مفسرین کی دو رائے سامنے آتی ہیں. ایک رائے تو وہ ہے جو سورہ بقرہ کی ایک آیت کے تحت آئی ہے, وہاں یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَات فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. اللہ کو گنتی کے دنوں میں یاد کرو, اور جو کوئی پھر جلدی واپس آ گیا اس پہ بھی کوئی حرج نہیں, اور جو دیر میں واپس آیا اس پہ بھی کوئی حرج نہیں. اور وہاں اس آیت میں صریحاً جن دنوں کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ایام تشریق ہیں, 10, 11, 12, 13 ذی الحج, یہ وہ ایام ہیں جب آپ منا میں آن کا قیام کرتے ہیں. اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ 12 تاریخ کو لوٹ آئیے تو ابھی صحیح ہے, اور آپ 13 تک قیام کیجئے تو ابھی صحیح ہے. تو آیت یہی کہہ رہی ہے کہ فمن تعجل فی یومین, جو 2 دن میں لوٹ آیا یعنی 11 اور 12 کو رہ کر, وہ بھی صحیح, اور جو 3 دن میں آیا وہ بھی صحیح. تو ایام معدودات کے وہاں معنی ہوئے ایام تشریق, اور اسی مناسبت سے یہاں بھی ایام معلومات کے معنی مفسرین نے وہی ایام تشریق کیے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان ایام تشریق میں تم اللہ کو یاد کرو. اور ایک اور معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں, اور وہ اس کی دلیل لاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے, جس میں آپ نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں بڑے متبرک ہیں, اور آپ نے فرمایا اس میں لوگوں کو خصوصاً آپ نے ہدایت فرمائی کہ اللہ کی عبادت کیا کرو, دن میں روزہ رکھا کرو اور رات میں اللہ کی عبادت کیا کرو. بلکہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ان راتوں میں جو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے, یہ راتوں کی اہمیت اتنی ہے جیسے کوئی ایک رات لیلۃ القدر کے برابر ہو. تو اس مناسبت سے پھر مفسرین نے کہا ہے کہ دراصل پہلی ہی ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک سارے کے سارے دن اللہ کی عبادت کے لیے بڑے متبرک دن ہیں. اور یہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ 9 ذی الحج کا جو روزہ ہے عرفہ کا دن کا, وہ حاجیوں پر تو منع ہے, ان کو تو روزہ نہیں رکھنا, مگر جو لوگ حج کرنے نہیں گئے ہیں ان کے لیے یہ عظیم سنت ہے کہ وہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں. تو گویا فرمایا جا رہا ہے کہ اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ ان جانے پہچانے دنوں میں اللہ کا نام لیں, علامہ رزقہم من بہیمۃ الانعام, اور چونکہ حج کے مناسک میں قربانی ایک اہم جز ہے, لہذا فرمایا نام لیں ان جانوروں پر جو کہ ہم نے ان کو رزق میں دیے ہیں. کیا معنی ہوئے کہ ان جانوروں کو قربانی کریں, اور جب یہ قربانی کر لیں تو فکلوا منہا, اس میں سے خود بھی کھائیں, واتموا البائس الفقیر, اور محتاج اور تنگ دست کو بھی کھلائیں. آپ جانتے ہیں کہ قربانی کا جو گوشت ہے اس کے 3 حصے کیے جاتے ہیں, ایک حصہ اپنے لیے, ایک اعزہ اور اقربا کے لیے, اور ایک حصہ جو ہے محتاج و فقیروں کے لیے. پھر فرمایا ثم یقضوا تفاسهم, اور پھر یہ اپنے میل کچیل دور کریں. کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ کہ 10 تاریخ کو جب آپ واپس آتے ہیں عرفہ کے میدان سے اور مزدلفہ سے, تو پھر آپ رمی کرتے ہیں, اس کے بعد آپ قربانی کرتے ہیں, اس کے بعد آپ بال کٹواتے ہیں, سر منڈواتے ہیں, اور پھر آپ اپنا احرام کھول دیتے ہیں اور میل کچیل دور کرتے ہیں. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ ثم یقضوا تفاسهم, پھر یہ اپنا میل کچیل دور کریں, ولیوفوا نذورهم, اور اپنی نظریں پوری کریں, یعنی انہوں نے اگر کوئی چیز اپنے اوپر واجب کر رکھی ہے تو اس کو ادا کریں, ولیطوفوا بالبیت العتیق, اور ہمارے اس قدیم گھر کا طواف کریں. یہ اشارہ ہے اس طواف کی طرف جس کو میں اور آپ طواف زیارہ کے نام سے جانتے ہیں, جو کہ حج کے 3 ارکان میں سے ایک رکن ہے, کہ جب تک آپ طواف زیارہ نہ کر لیں 10 یا 11 یا 12 تاریخ کو, تب تک آپ احرام کی حالت سے باہر نہیں نکلتے. تو یہ حکم یہاں دیا گیا ہے کہ ول یتوفوا بالبیت العتیق, میرے اس قدیم گھر کا طواف کریں. ذالک ایسا ہی ہے. اب دیکھیے یہاں چونکہ قرآن انسان کی نفسیات سے آن کے تعلق کرتا ہے, تو یہ دیکھیے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھے کہ یہ جو میں حج کے مناسک ادا کرتا ہوں, میں منا گیا اور اس کے بعد وہاں سے چند نمازیں ادا کی, تو میں دوپہر میں چلا گیا عرفہ کے میدان میں پہنچ گیا, اور اس کے بعد 9 تاریخ کو ہم وہاں ٹھہرے, صبح کو چلے گئے, اور اس کے بعد رات کو مزدلفہ آئے اور ایک کھلے میدان میں سوتے رہے, اور تھوڑی دیر سوئے تھے پھر چل پڑے, اور یہ کیا اور وہ کیا, تو کوئی یہ سوچے کہ میں کیوں کرتا ہوں, اس سے کیا ہے فائدہ آخر, اللہ کو اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ ایک یہ سوال ہے جو شیطان ذہن میں ڈال سکتا ہے. تو فرمایا ذالک ایسا ہی ہے, ہم نے تمہیں ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے. وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ, اور یہ جو چیزیں ہم نے تم بتائی ہیں یہ ہمارے حرمات ہیں. وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ, آگے چل کے اسی صورت میں ان کے لیے لفظ شعار استعمال کیا ہے قرآن نے, جو کہ شعار جمع ہے شعیرہ کی, اور شعیرہ کہتے ہیں وہ کوئی چیز جو آپ کسی چیز کی عظمت کی نشانی بنا لیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو انگریزی میں اس کے لیے لفظ ہے سمبل. سمبلس ہوتے ہیں, جیسے مثال دوں آپ کو, ایک کسی ملک کا جھنڈا ہے وہ اس کا شعیرہ ہے. یوں اگر آپ دیکھیں تو ایک کپڑے کا ٹکڑا ہے, ایک بانس کے اوپر لٹکا رکھا ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, چند روپوں کا ہے یا چند ریالوں کا ہے, مگر یہ کہ اس ملک کے لیے بڑی اہمیت ہے, اس کا بڑا وقار اور تعظیم ہوتی ہے, وہ اس کا شعیرہ ہے. تو اسی انداز میں فرمایا کہ یہ اللہ کے شعار ہیں, یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حرمات ہیں, اگر تم ان کا احترام کرو گے تو یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے. فہو خیر اللہ, یہ اسی کے لیے بہتر ہے جو اس کا احترام کرتا ہے. اللہ کو نعوذ باللہ اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اللہ کے شعار کا احترام کرو. تم کرو یا نہ کرو, اللہ تو آپ اپنی ذات میں غنی حمید ہے, وہ تمہاری طرف سے بے نیاز ہے, وہ خود محمود ہے. یہ جو تمہیں چیزیں بتائی گئی ہیں یہ اس لیے بتائی گئی ہیں کہ اس میں تمہارا اپنا ہی بھلا ہے. تو فرمایا ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر اللہ عند ربہ وحلت لکم الانعام, اور اے لوگوں تمہارے لیے حلال کر دیے گئے سارے جانور, الا ما یتلا علیکم, مگر وہ جن کا ذکر ہم اس قرآن میں کر چکے ہیں. یہ وہ بات ہے جو ہمارے دین کا ایک بنیادی ستون ہے, کہ ہمارے دین کا مزاج یہ ہے کہ ہر چیز مباح ہے, ہر چیز جائز ہے, الا یہ کہ اس کی حرمت بیان کی گئی ہو. الٹا نہیں انداز, یہ نہیں کہ صاحب جو چیز ہم نے بتا دی وہی جائز ہیں باقی سب حرام ہے, نہیں, ہر چیز جائز ہے الا یہ کہ دین میں منع کیا گیا. تو وہی انداز یہ اختیار کیا گیا ہے کہ تمہارے لیے ہم نے سارے جانور حلال کر دیے ہیں الا یہ کہ جن کا ذکر ہم نے اس کتاب میں کیا ہے. تو فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان, تو اے لوگوں اب تم ان بتوں کی گندگی سے بچو. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس چھوٹے سے حصے میں شرک کا ذکر تین دفعہ آیا. ایک دفعہ گزر چکا کہ ہم نے ابراہیم کو ہدایت کی تھی کہ اللہ تشرک بھی شیئن, دوبارہ پھر ذکر آیا. ہم نے یہ سارے اس لیے مناسک رکھے کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان, اے لوگوں تم بتوں کی گندگی سے بچو. یہاں پھر دوبارہ شرک کا ذکر آیا, اور اس کے بعد فرمایا واجتنبوا قول الزور, اور اے لوگوں جھوٹ سے بچو. اب غور کیجئے گا جھوٹ کی اہمیت کا, اس کی برائی کی اہمیت کا, کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے فوراً بعد یہاں جھوٹ کا ذکر کیا ہے. روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک وہ جھوٹ ہے. غور کیجئے, ہم نے اس جھوٹ کو بڑی معمولی چیز سمجھ رکھا ہے, اور آج ہماری زندگی کا یہ معمول بن گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر ہم جھوٹ بول لیتے ہیں, اور بعض اوقات تو صرف کسی کو خوش کرنے کے لیے, کسی کو مزاح کا پہلو مہیا کرنے کے لیے ہم جھوٹ بول جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے کوئی بڑی نیکی کی بات کی. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جھوٹ کی جو مذمت دین میں کی گئی ہے اس کا اندازہ آپ ایک اس روایت سے کیجئے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے, کیک لگائے ہوئے تھے, آپ نے کچھ فرمانا شروع کیا اور یکا یکا آپ سیدھے بیٹھ گئے, اور آپ نے کہا کہ الا وقول الزور, اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ جھوٹ کے بول سے. اور اس بات کو الا وقول الزور آپ نے اتنی دفعہ دہرایا کہ سامعین نے, اس وقت جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے اپنے دل میں اس بات کی خواہش کی کہ کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں کہ کہیں وہ بولتے بولتے تھک نہ جائیں, مگر آپ وہ بات دہراتے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ میرے اور آپ کے ذہن پہ یہ بات واضح ہو جائے کہ جھوٹ کتنی بری چیز ہے. قرآن یہ کہتا ہے, اپنے نیک بندوں کا جہاں ذکر کرتا ہے, ان کی صفات بیان کرتے ہوئے قرآن یہ کہتا ہے کہ والذین لا یشہدون الزور, ہمارے نیک بندے تو وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے. یعنی جھوٹ بولنا تو بہت بری بات ہے, بہت بڑی بات ہے, وہ اگر کوئی دوسرا جھوٹ بول رہا ہو تو اس کو جھوٹ بولتا سنتے بھی نہیں ہیں, بلکہ اس جگہ سے ہٹ جاتے ہیں. والذین لا یشہدون الزور, تو جھوٹ کی مذمت یہاں کی گئی کہ اے لوگوں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ, جھوٹ کے قول سے بچاؤ. اور فرمایا حنفاء للہ, اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ. یہ حنیف کا لفظ آپ خاص طور پہ نوٹ کیجئے گا, کیونکہ اس کا ذکر انشاءاللہ پھر ہم جب ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا ذکر ہوگا تو اس میں لفظ حنیف خاص طور پہ آئے گا. اسی کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے کہ حنفاء للہ, اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ, غیر مشرکین بھی. اب پھر شرک کا ذکر آیا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اور فرمایا ومن یشرک باللہ, جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے, فکانما خر من السماء, تو اس کا حال تو گویا ایسا ہے جیسے وہ آسمان سے گرا, فتق فتح الطیر, تو اس کو کوئی پرندہ آن کر ناچ کے لے جائے. اور کیجئے گا کہ آسمان سے اگر کوئی گوشت کا ٹکڑا گر رہا ہے اور پرندے موجود ہیں تو پرندے پھر اس گوشت کے ٹکڑے کو گرنا نہ دیں گے بلکہ وہیں ہوا میں تکا بوٹی کر کے ختم کر دیں گے. وہ انداز قرآن اختیار کرتا ہے کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اس کا حال تو یہ ہے کہ کَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, جیسے کہ وہ آسمان سے گرا, فَتَقْفَتَهُ الطَّيْرُ, تو پرندے اس کو نوچ کے لے جائیں, اور تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ, یا اگر پرندے نوچ کے نہ لے جائیں تو ہوا اس کو لیے لیے پھرے اور لے جا کے اس کو ایسی جگہ ڈال دے, فی مکان صحیح, جہاں اس کے چیتھڑے چیتھڑے اٹھ جائیں. کیا بات فرمائی جا رہی ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اس کا تو پھر حال یہ ہے کہ اس کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے, اس کے چیتھڑے چیتھڑے اٹھ جاتے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ اس حصے میں تین دفعہ شرک کی مذمت آئی ہے, اور اس مناسبت سے میں آپ سامنے بہت مختصر, کیونکہ شرک بتاتے خود بڑا طویل مضمون ہے, مگر مختصر میں آپ کے سامنے اشارہ کروں گا کہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے قرآن نے دو دفعہ تو یہ بات فرمائی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کریں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے, اور اس کے علاوہ جس چیز کو چاہیں گے معاف کر دیں گے. یعنی نعوذ باللہ اگر کوئی شرک کی حالت میں جان دیتا ہے تو اللہ نے ڈنگ کی چوٹ یہ بات کہہ دی ہے کہ اس کی مغفرت اللہ کے یہاں نہیں. اور اس بات کو واضح کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک قرآن سے دو مثالیں پیش کرتا ہوں, ذرا غور کیجیے گا. سورہ انعام میں ایک حصہ ایسا ہے, تین چار آیتیں یکے بعد دیگر آئی ہیں, اگر آپ کبھی حوالہ دیکھنا چاہیں تو آیت نمبر شاید 83 سے لے کر 86-87 تک ہیں سورہ انعام کی, جس میں اللہ تعالیٰ نے تین آیتوں میں اپنے 18 انبیاء کا ذکر کیا. تین آیتوں میں 18 انبیاء کا ذکر ہے, ابراہیم علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, 18 انبیاء کا ذکر آیا, اور ہر آیت کے آخر میں یہ فرمایا کہ یہ ہمارے نیک بندے تھے, یہ ہمارے چنیدہ بندے تھے, ان کو ہم نے چنا تھا, ان کو ہم نے سارے جہاں والوں پہ فوقیت کی تھی, یہ بڑے محسنین بندے تھے, ان کی تعریفیں کی ہیں. اور یہ کرنے کے بعد پھر آگے ایک آیت آئی ہے جس میں فرمایا ذالک ہدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ, یہ تو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہدایت ہے, جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے یہ ہدایت دے, یعنی اللہ کی مرضی, جس کو چاہے اپنا نبی اور رسول بنائے, اللہ کی طرف سے فیض ہے. ذالک ہدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ, اور فرمایا ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون, اگر ہمارے یہ چنیدہ بندے, یہ ہمارے برگزیدہ بندے, اگر یہ بھی شرک کرتے تو لحبط عنہم ما کانوا یعملون, ان کے سارے اعمال اللہ کے نزدیک ضائع ہو جاتے, حبط ہو جاتے, ختم ہو جاتے. اور یہی مضمون ایک اور جگہ بالکل براہ راست انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا سورہ زمر میں, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم یہ بات آپ کی طرف وحی کر چکے ہیں, اور آپ سے پہلوں کو بھی ہم نے یہی وحی کی تھی کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک, کہ اگر آپ نے نعوذ باللہ شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے, ولا تکونن من الخاسرین, اور آپ نقصان کھانے والے میں سے ہوں گے. آپ غور کیجیے گا, انبیاء اور رسل کا ذکر ہے, سید المرسلین سے خطاب کیا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. یہ تو وہ ہستیاں تھیں کہ شرک تو بہت عظیم گناہ ہے, ان سے تو کسی خطا کا بھی امکان نہیں تھا, اگر یہ خطا بھی کبھی ان سے بشری کمزوری کے بنا پہ ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ فوراً کی تصحیح فرما دیتے تھے. یہ تو معصوم ہستیاں تھیں, یہ تو میرا اور آپ کے ایمان ہے کہ معصوم تھیں, اگر ہم ان کو معصوم نہ مانیں تو ہمارے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. تو ان معصوم ہستیوں کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیتے. کیا بات ہے کہ میرے اور آپ کے کان کھولے جا رہے ہیں کہ اللہ اگر اپنے برگزیدہ بندوں سے یہ بات فرما سکتا ہے تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہمارا ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں, ہم ان کے خاکے پا نہیں, اور پھر نعوذ باللہ ہمارا انداز یہ ہو کہ ہم شرک کی طرف سے بالکل غافل ہوں, اپنے آپ کو ہم نے شرک کی طرف سے امن میں محفوظ کر رکھا ہو, ہم یہ سمجھتے ہوں کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ شرک میں شامل نہیں ہوتے. شاید آپ اور میں کسی حد تک اس سے بچے ہوئے ہوں, مگر پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش میں آپ جائیے اور دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے آج کل. یہ قبروں پہ چادریں, یہ چڑھاوے, یہ نیازیں, یہ چراغ, یہ پھول, یہ سجدے, یہ دعائیں مانگنا, یہ منتیں, یہ نظریں, اور کیا کیا خرافات ہیں جو ہمارے ہاں ملک میں نہیں ہو رہی, اور اس میں سب میں شرک ہے. اور انداز تو یہ تھا کہ ہمیں اگر کہیں شرک کی ذرا سی بو بھی نظر آتی تو ہم اس سے بچنے کی کوشش کرتے, اور کجا یہ کہ اگر کوئی ان باتوں کی نشاندہی بھی کرے تو کہتے ہیں کہ صاحب کیا ہے, ہم نیکی کا کام بھی تو کر رہے ہیں نا اس کے ساتھ. تو یہ مضمون چونکہ یہاں قرآن میں تین دفعہ آیا, لہٰذا میں چاہ رہا تھا کہ مختصرا آپ کی توجہ اس طرف دلاؤں کہ ہمیں شرک سے بچنے کی کتنی احتیاط کرنی چاہیے. حضرات یہ تو بہت مختصراً, مجھے احساس ہے اس بات کا کہ میں بہت تفصیل میں نہیں گیا ہوں, مگر بہت مختصراً میں نے سورہ حج سے آپ کے سامنے چند باتیں پیش کی ہیں جس میں حج کے کچھ مناسک کا ذکر ہے. اگر آپ اور تفصیل میں اس کی جانا چاہیں تو دو رکوع جو ہیں سورہ حج کے, 4 اور 5, ان کا مطالعہ کر لیجئے خود آپ, اس میں زیادہ تفصیلات انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی. مگر میں اپنا باقی وقت بچانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں حج کے فوائد کے موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پہلے تو آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ہم مطالعہ کریں, تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ حج کی استطاعت دے اس کو پھر حج کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. استطاعت سے مراد مال کی استطاعت, وقت کی استطاعت, صحت کی استطاعت. اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص حج کی استطاعت رکھتے ہوئے بھی حج نہیں کرتا تو اللہ اس بات سے پھر بے نیاز ہے کہ وہ شخص یہودی ہو کے مرے کہ عیسائی ہو کے مرے. اور یہ بات وہ ہے جو قرآن میں آئی ہے کہ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اللہ کیا یہ حق ہے انسانوں کے اوپر جو انسان اس بات کی استطاعت
جو انسان اس بات کی استطاعت رکھتے ہوں کہ وہ اللہ کے لیے حج کرے. اور قرآن پھر آگے فرمایا کہ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, جو حج کی استطاعت رکھتے ہوئے بھی حج نہ کرے تو فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے سارے عالمین, اللہ کو حاجت نہیں تمہارے حج کی, یہ تمہارے اپنے لیے ہی بہتر ہے کہ تم حج کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ثم ماذا, پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو. قیلا ثم ماذا, اور پھر پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا, تو آپ نے کہا حج مبرور, وہ حج جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے وہ تیسرا افضل ترین عمل ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے آپ فرما رہے ہیں کہ جو شخص حج کو گیا اور اس نے کوئی شہوانی کام نہ کیا, کوئی لڑائی اور جھگڑے کی بات نہ کی, کوئی فسق کی بات نہ کی, تو گویا وہ ایسا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. کیا معنی ہوئے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ حج مبرور, وہ حج جو اللہ کے یہاں قبول ہو جائے, اس کی جزا تو جنت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ عورتوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ مرد تو جہاد پہ چلے جاتے ہیں اور ثواب لوٹ لیتے ہیں, ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ حج تمہارا جہاد ہے. یہ روایت کو آپ اکٹھا کریں تو آپ کو جو حج کے فوائد اور برکتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں, اس کی ایک جھلک ہے جو نظر آتی ہے. اور یوں اگر آپ حج کی طرف دیکھیں, یہ بھی ایک طویل مضمون ہے, کہ حج جامع ترین عبادت ہے جو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اس میں آپ کو باقی سارے عبادات کے پہلو مل جائیں گے. مولانا امین احسن اصلاحی صاحب اس بات کو بڑا پیارے انداز میں لے کر آئے ہیں. ان کی کتاب ہے تزکیہ نفس کے نام سے, شاید آپ کی نظر سے کبھی گزری ہو, یہاں ہماری لائبریری میں موجود ہوتی ہے, اس کو پڑھیے کبھی. انہوں نے یہ مضمون وہاں بیان کیا ہے کہ حج میں دراصل نماز کا پہلو بھی ہے, کہ آپ جو طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا, دراصل یہ صلات کا قائم مقام ہے. اس لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ حرم مکہ میں جاتے ہیں تو بجائے تحیت المسجد پڑھنے کے آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ گھستے ہی آپ خانہ کعبہ کا طواف کریں, کیونکہ وہ صلات کا قائم مقام ہے. تو اس میں نماز کا پہلو بھی آ جاتا ہے, اس میں زکوٰۃ کا پہلو بھی ہے کہ انسان اپنا مال خرچ کر کے, ساری عمر کی جمع پونجی خرچ کر کے حج کرنے کے لیے آتا ہے. اس میں صوم کا پہلو بھی آ جاتا ہے کہ جیسے روزے میں آپ اپنے اوپر وہ چیزیں جو کہ عام طور پہ حلال ہیں ان کو حرام کر لیتے ہیں, اسی انداز میں حج میں جب آپ احرام باندھتے ہیں تو بہت سی چیزیں آپ اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں. اس میں آپ کو ہجرت کا پہلو بھی ملتا ہے کہ انسان اپنے گھر بار کو اللہ کی خاطر چھوڑ کر نکل کھڑا ہوتا ہے, اور کچھ نہیں تو کم از کم 3-4 مہینے کے لیے وہ گھر بار کو چھوڑ کے چلا آتا ہے, اور اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں واپس بھی جا سکوں گا نہیں جا سکوں گا. اس میں جہاد کا پہلو بھی ہے, جیسے کوئی انسان توشہ لے کر اللہ کی خاطر نکل کھڑا ہوتا ہے جہاد پر, اسی انداز میں یہاں توشہ لے کر حج کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے. اس میں آپ کو امت کی وحدت کا بھی اعلیٰ ترین پہلو نظر آتا ہے کہ ساری امت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ امت جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قرآن میں کہ ان ہذہ امتکم امتم واحدتم وانا ربکم فاعبدون, اے لوگوں یہ تمہاری ساری امت جو ہے ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں. تو یہ انداز آپ کو حج میں نظر آتا ہے کہ مشرق سے, مغرب سے, شمال سے, جنوب سے, کالے گورے مختلف زبانیں بولتے ہوئے, مختلف شکلیں رکھتے ہوئے سب لوگ چلے آتے ہیں, مگر انداز یہ ہے کہ ایک ہی قسم کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, ایک ہی مناسک ادا کر رہے ہیں, ایک وقت میں ادا کر رہے ہیں, ایک ہی انداز میں سو رہے ہیں, ایک ہی انداز میں کھا رہے ہیں, ایک ہی انداز میں اٹھ رہے ہیں, اور اگر کوئی صدا ہے, کوئی چیز ان کے اندر مشترک ہے تو وہ صدا ہے کہ لبیک اللہم لبیک. اور اگر اس میں کوئی امتیاز کا پہلو ہے لوگوں کے درمیان تو وہ امتیاز کے پہلو صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے, اس آیت کی روشنی میں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک تم میں سے تو وہ عزت دار ہیں جو سب سے زیادہ تقویٰ رکھتے ہیں. تو یہ پورے کا پورا مظہر آپ کو حج کے اندر نظر آتا ہے. یہ بھی ایک بڑا تفصیلی مضمون ہے, بہرحال ایک عظیم فائدہ ہے حج میں شریک ہونے والے لوگوں کو نظر آتا ہے. آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ حج یہ موقع ہے تذکیر کا, یاد دہانی کا, اس بات کی یاد دہانی کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمارے لیے کیا سبق ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ہستی پہ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن یہ کہتا ہے ان کے لیے کہ ملت ابیکم ابراہیم, اے لوگوں تم سب ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہو. آپ کو شاید یہ بات معلوم ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, اس وقت عرب میں جو تین بڑے بڑے گروہ تھے, کفار یا مشرکین, یہود و نصارہ, ان تینوں کو اگر کسی ایک بات پر فخر تھا تو وہ یہ تھا کہ ہمارے ڈانڈے ابراہیم علیہ السلام سے جا کے ملتے ہیں. تینوں یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے جد امجد جو ہیں وہ ابراہیم ہیں. اور قرآن نے پھر اس بات کو واضح کیا کہ ان اول الناس ابراہیم الذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا, کہ ابراہیم کے نزدیک, ابراہیم سے قریب تو وہ لوگ ہیں جو اس کے راستے پر چلے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے, اور اس کے ماننے والے, یعنی یہ لوگ دراصل ابراہیم کے طریقے پر ہیں, تم نہیں ہو ابراہیم کے طریقے پر, مگر دعویٰ سب کا یہی تھا کہ ہم ابراہیم کی ملت پر ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کی اسوہ اور ان کی ملت کا اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ مجھے اور آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا
کہ میں اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں. ہمیں کیا حکم ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اے لوگوں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا, ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا, اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف یہ بات وحی کی, ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا, کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلیے. کون ابراہیم؟ حنیف, جو اللہ کے لیے یکسو تھے. ان کی آپ عظمت کا اندازہ اس بات سے کیجئے, ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 70 مرتبہ آیا ہے نام لے کر, 70 مرتبہ. میں خود جب اس مطالعے کے لیے تیاری کر رہا تھا تو یہ سوال میرے ذہن میں اٹھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا کتنی دفعہ قرآن میں ذکر آیا ہے, اور جب میں نے اس کی تحقیق کی تو اندازہ ہوا کہ 70 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. ایک تو سورت ہی انہیں کے نام پر ہے سورہ ابراہیم, اور اکثر جگہ ایک سے زیادہ رکوع میں ان کا ذکر آیا ہے, اور 70 مرتبہ ان کا ذکر ہے. اور کس انداز میں قرآن ان کا ذکر کرتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی محبت, اللہ کی رحمت اور شفقت اس بندے پہ چوٹی پڑ رہی ہے. ان ابراہیم لا حلیم اواہم منیب, ابراہیم تو ہمارا بڑا بردبار بندہ تھا, حلیم اواہ وہ بندہ تھا جس کا دل رقیق ہوتا ہے, اور منیب تھا اللہ کی طرف پلٹنے والا تھا. اور قرآن کیا کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے, واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا, وہ تو خلیل اللہ تھے. اور قرآن کیا کہتا ہے, وَإِذَا ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, سورہ بقرہ میں فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے ابراہیم کو بعض باتوں میں آزمایا, فَأَتَمَّهُنَّ, تو ابراہیم ان باتوں میں پورے اترے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, تو رب نے کہا کہ ابراہیم میں تم کو ساری انسانیت کا امام بنا دوں گا. تو ابراہیم حلیم ہیں, اواہ ہیں, منیب ہیں, خلیل اللہ ہیں, امام الناس ہیں, اور ابو الانبیاء ہیں. رب نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ بھی کہہ دیا کہ ابراہیم آج کے بعد سارے نبی اور رسول صرف تمہاری اولاد میں ہوں گے. آپ یہ اعزاز معمولی اعزاز سمجھ رہے ہیں, اور یہ تاریخ بتا رہی ہے کہ 4000 برس گزر گئے, جتنے نبی اور رسول اس کے بعد آئے وہ سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے. پہلے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئے, اور آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آئے, تو وہ ابو الانبیاء بھی تھے. تو حضرات یہ دیکھیے کہ اس رتبے کو پہنچے کیسے ابراہیم علیہ السلام, کیا تھا ان کا عمل جو انہوں نے کیا جو اس رتبے کو وہ پہنچے ہیں. یہ اگر ہم مطالعہ کرنا چاہیں قرآن سے تو سیرت کے چند نمونے میں آپ کے سامنے رکھوں گا, اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ نمونوں سے کیا سبق ہے جو ہمیں مل رہا ہے. اور تمنا اور دعا میری یہی ہے کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اگر حج کی مناسبت سے ہم نے اس چیز کو یاد کر لیا اور یہ سبق سیکھ لیا یا اس سبق کو دہرا لیا تو یہ ہمارے لیے بڑی عظیم نعمت ہوگی. میں ابتدا کر رہا ہوں سورہ بقرہ سے. سورہ بقرہ میں جہاں پہلا سپارہ ختم ہو رہا ہے وہاں یہ آیتیں آئی ہیں کہ وَإِذْ يَرْفُعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اے لوگوں وہ وقت یاد کرو جب کہ ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے, ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم, اے ہمارے رب ہم سے اس چیز کو قبول فرما لے, تو بے شک بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے. ربنا وجلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتم مسلمت لک ورینا مناسکنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم, اے رب مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو اسلام پہ قائم رکھیو, اور اے رب ہماری اولاد میں سے بھی لوگوں کو اسلام پہ قائم رکھیو, اور اے رب مجھے عبادت کے طریقے سکھا, اور اے رب مجھے توبہ قبول فرما لے, تو بے شک بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم, اور اے میرے رب میری اس اولاد میں ایک نبی مبعوث کیجیے, اشارہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے, کتاب و حکمت کی تعلیم دے, ان کا تزکیہ نفس کرے. انک انت العزیز الحکیم, اے رب تو بڑا قدرت والا ہے اور تو بڑی حکمت والا ہے. قرآن پھر یہ کہتا ہے کہ ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفح نفسہ, تو اب جو ابراہیم کے طریقے سے منہ پھیرے اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا. وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, ابراہیم کو تو ہم نے دنیا میں چن لیا تھا اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوگا. اس قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, جبکہ اس کے رب نے اس سے کہا کہ ابراہیم فرما بردار ہو جا اللہ کا, تو ابراہیم نے کیا جواب دیا, أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, اس نے کہا کہ میں رب العالمین کا فرما بردار بن گیا. حضرات اس حصے کا آپ مطالعہ کریں تو جو بات آپ کے سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ایک تو ابراہیم علیہ السلام جن کے اتنے خطابات تھے اللہ کی طرف سے, ان کا نہ کوئی غرہ ہے نہ کوئی ان کے دماغ میں پھونک چڑھی ہے, بلکہ انداز ان کا یہ ہے کہ رب کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں. اور عظیم دعا کیا مانگ رہے ہیں کہ اے رب, یہ جو اسلام کی نعمت تو نے عطا فرمائی ہے, اس نعمت پر مجھ کو اور میری ذریت کو قائم رکھی ہو. یہ کیا دعا ہے, اور کیجیے گا. یہ وہ دعا ہے جو اس کے بعد بھی انبیاء مانگتے چلے آئے. یوسف علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے, فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما واہلکنی بالصالحین. اے آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والے, تو میرا آسمان اور زمین میں, آخرت میں اور دنیا میں میرا ساتھی ہے. توفنی مسلما, اے رب مجھے جب تو مار تو مسلمان مار, اسلام کی حالت میں میری جان نکلے. حضرات, اسلام اتنی بڑی نعمت کہ اس پر قائم رہنا اور اسی پر جان دینا, اللہ کے عظیم ترین انبیاء اس کی دعا مانگتے چلے آتے تھے. اور میرا اور آپ کا کیا انداز ہے؟ شاید آپ کا نہ ہو, میرا انداز یہی ہے کہ پیدا ہوئے مسلمان گھرانے میں چنانچہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہ ہوئی. آنکھ کھولی تو ماں باپ نے کلمہ سکھانا شروع کیا, اور عمر پکڑی تو انہوں نے نماز سکھانا شروع کی, اور عمر پکڑی تو قرآن سکھا دیا. پھر ماحول مسلمان ہی دیکھا, اذان کی آوازیں کانوں میں آنے لگی, پتہ ہی چلا کہ یہ اسلام تو وہ مل گیا ہمیں جس میں نہ ہماری کوئی ہلدی لگی نہ پھٹکری لگی, اور ہمیں اس نعمت عظمیٰ کا اندازہ ہی نہ ہوا. حالانکہ حالت تو وہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم صبح و شام اللہ کے حضور یہ دعا مانگا کرتے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ہدانا اللہ. اللہ تیری بڑا احسان ہے کہ تو نے ہمیں اس اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے, ورنہ اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پا سکتے تھے. آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ آج 3/4 آبادی اس نعمت سے محروم ہے دنیا کی. آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جو شخص اپنا دین بدل کے اسلام کا دین اختیار کرتا ہے, کبھی اس سے آپ جا کے پوچھئے کہ اس کو کتنے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں اپنا مذہب بدلنے کے لیے, اپنا دین بدلنے کے لیے. اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کی عطا فرما دی, اور ہم اس نعمت عظمیٰ کا نہ حق ادا کر رہے ہیں نہ اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور وہاں عالم یہ ہے کہ اللہ کے جلال القدر نبی جو ہیں وہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے اگر دعا مانگ رہے ہیں تو ربنا وجلنا مسلمین لک, اے رب ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنائے رکھ. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ, اور ہماری اولاد میں سے بھی وہ لوگ نکلے جو تیرے فرما بردار رہے. تو یہ پہلا ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی رخ جو ہمارے سامنے قرآن پیش کرتا ہے. پھر قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس توحید پر ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی نہیں پہنچ گئے تھے, اس توحید پر وہ اپنے اس عقل سلیم کو استعمال کرتے ہوئے پہنچے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فرمائی. یہ واقعہ بیان ہوا سورہ انعام میں, وہاں یہ واقعہ آتا ہے کہ فلما جن علیہ اللیل و را کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین, کہ جب ابراہیم پر ایک تارہ چمکا رات کو تو اس نے کہا کہ ھذا ربی, یہ میرا رب ہے. فلما افلا, وہ جب ڈوب گیا, قال لا احب الافلین, تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. فلما را القمر بازغا قال ھذا ربی فلما افل قال لئن لم یهدنی ربی لاکونن من القوم الضالین, اور جب چاند چمکا تو اس نے کہا یہ میرا رب ہے, اور جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم نے کہا کہ اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا. فلما را الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون, اور جب سورج نکلا تو اس نے کہا کہ یہ میرا رب ہے, یہ بڑا ہے اس سے. مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم نے کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں, انی بریء مما تشركون, میں بری ہوں اس شرک سے جو تم کرتے ہو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, اے میری قوم کے لوگوں, میں نے تو اپنا رخ پھیر دیا اس ہستی کی طرف جس میں آسمان اور زمین کو جس نے پیدا کیا ہے, وما انا من المشرکین, اور آج سے میں شرک کرنے والوں میں نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے شرک سے اپنی بیزاری کا اعلان کر دیا, اور اس شرک کو وہ کتنی بری چیز سمجھتے تھے. اب یہ ذکر آگے چل کے ہم کو سورہ ابراہیم میں یہ آیتیں ملتی ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ, وہ وقت یاد کرو جب کہ ابراہیم نے کہا کہ اے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا. کون سا شہر؟ شہر مکہ. وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اور اے رب مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچا کہ ہم بتوں کی بندگی کریں. رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَّنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ, اے رب ان بتوں نے بہت سوں کو گمراہ کیا ہے. فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ومن اسانی فإنک غفور الرحیم, تو اے رب جو میری راستے پر چلے, فإنہ منی, وہ تو مجھ سے ہے ہی. ومن اسانی, اور جو میرے راستے سے منہ پھیرے, فإنک غفور الرحیم, تو اے رب اس کے لیے بھی تو معاف کرنے والا ہے, تو بڑی رحمت کرنے والا ہے. یہ میں نے واقعہ ایک صاحب سے سنا ہے, پڑھا میں نے خود نہیں اس کو, کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جب اس آیت پہ پہنچے, فمن تبعنی فإنہ منی ومن اسانی فإنک غفور الرحیم, کہ جو میرے راستے پر چلے وہ تو مجھ میں سے ہے, اور جو میری نافرمانی کرے اے رب اس کو بھی تو معاف کر دے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام ہر چیز مانگ کے چلے گئے, اس سے بڑی دعا کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ جو میرے طریقے پر چلے وہ تو ہے ہی میرا, اور جو میرے راستے سے منہ موڑے اے رب فإنک غفور رحیم, اے رب اس کو بھی تو معاف کر دے. مگر یہاں ابراہیم علیہ السلام کا کیا کردار سامنے آ رہا ہے کہ وہ اپنے لیے اور اپنے اولاد کے لیے یہ دعا مانگ رہے ہیں, اے رب ہمیں ان بتوں سے بچائیے, شرک سے پاکی, شرک سے دوری, شرک کی بیزاری. اور پھر یہ وہ شہادت ہے جو قرآن بار بار ابراہیم علیہ السلام کو دیتا ہے. سورہ نحل میں یہ آیتیں آئی ہیں, ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا. ابراہیم تو اپنی ذات میں ایک امت تھے, غور کیجیے گا, امت کا لفظ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے پوری انسانیت کے لیے. ہم کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, جس میں کروڑوں انسان گزر گئے اور کروڑوں شاید گزرنے والے ہوں. اور یہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا, ابراہیم تو خود اپنی ذات میں ایک امت تھے. کیسی امت؟ قانتا للہ, اللہ کے آگے فرما بردار, حنیفا یکسو تھے, ولم یکو من المشرکین, اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. شاکر الانمہی, ابراہیم تو اللہ کی انعامات پر شکر ادا کرنے والے تھے. اجتباہ و ہداہ الی صراط مستقیم, اور ہم نے ابراہیم کو چنا تھا اور ہم نے ابراہیم کی رہنمائی کی تھی صراط مستقیم کی طرف. تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ آئے یہ خطاب کہ ولم یکو من المشرکین, وما کانا من المشرکین, ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. یہ وہ شہادت عظمیٰ ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ درسگاہوں میں پڑھ پڑھ کے اپنی آدھی عمر گزار کے جب وہاں سے نکلتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ کاغذ کا ٹکڑا. یہ سند ہے, یہ شہادت ہے, یہ ڈگری ہے, یہ ڈپلوما ہے, یہ ہم نے حاصل کیا ہے. تو یہ سند ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی ہے. کون سی سند؟ وما کانا من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی سند یہ تھی کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. یہ شرک کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیے کہ شرک اتنی عظیم چیز کہ جو شہادت قرآن کو دے رہا ہے وہ یہ دے رہا ہے کہ وما کانا من المشرکین. آگے آئیے, سورہ انبیاء میں ابراہیم علیہ السلام کا جہاں اور انبیاء کا ذکر آیا ہے, ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. اور کس انداز میں ہے؟ وہ واقعہ بیان ہوا ہے, آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا کہ ایک دفعہ ان کی پوری قوم کے لوگ, عراق کے رہنے والے تھے ابراہیم علیہ السلام, نمرود اس زمانے وہاں کا بادشاہ تھا, تو ان کے قوم کے لوگ جو کہ بت پرست تھے, ایک دفعہ وہ میلہ منانے کے لیے شہر سے باہر چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام پیچھے رہ گئے, وہ نہیں گئے. اور ان کے پیچھے انہوں نے ان کے بت خانے میں جا کر ان کے سارے بتوں کو توڑ دیا اور ایک بڑے بت جو تھے ان کو چھوڑ دیا. اب جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حشر کس نے کیا, وہ تو بڑا کچھ ظالم آدمی ہے. تو کسی نے کہا کہ ایک لڑکا ہے, اس کا نام ابراہیم ہے, اس کو ہم نے ان بتوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے, اس کو بلاؤ, شاید اس نے نہ کیا. اب دربار لگا, نمرود بادشاہ کا دربار, اور ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور پوچھا گیا ان سے کہ اے ابراہیم تم نے ان بتوں کو توڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بڑے بت بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے, ان سے پوچھو کس نے توڑا ہے, اور یہی وہ چاہتے بھی تھے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب یہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے تو ان کے دماغ میں یکایک یہ بات آئی کہ ہم بھی کیسے بے وقوف ہیں کہ ایسے بتوں کو پوچھتے ہیں جو نہ بولتے ہیں نہ کچھ سمجھتے ہیں. یہ بات یکایک ان کے دماغ میں آئی, اور پھر ایک لمحے کے بعد ان کا دماغ پھر پلٹ گیا. قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے ثم نکسوا علی رؤوسہم, اور پھر وہ اپنے سروں پر پلٹ گئے اور انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ ابراہیم تم ہم سے کیا بات کرتے ہو, یہ بت تو بول نہیں سکتے, تم خوب اچھی طرح جانتے ہو. اب یہی وہ موقع تھا جس کے ابراہیم علیہ السلام کو تلاش تھی. غور کیجیے گا, اب دربار لگا ہوا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان سے کالا فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. تو انہوں نے کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں, کیا پھر ہم اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں؟ افل لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. تف ہے تمہارے اوپر بھی اور ان معبودوں کے اوپر بھی جو اللہ کو چھوڑ کر تم پوچھتے ہو. افلا تعقلون, کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ یعنی ان کی جرت کا مظاہرہ دیکھیے کہ بھرے دربار میں, بھرے مجمع میں انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے کیا یہ کام, اور تف ہے تمہارے اوپر کہ تم ایسی ہستی کو پوچھتے ہو جو تمہارے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں اور نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے. تو اب دلیل کی بات تو ہو گئی تھی وہاں ختم, دلیل کے میدان میں تو وہ ہار چکے تھے. اور آپ جانتے ہیں انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب وہ دلیل کے میدان میں ہار جاتا ہے تو پھر وہ طاقت کا استعمال کرتا ہے. یہ آج بھی آج کے حکمراں جو ابھی ہیں ان کا بھی یہی انداز ہے. تو وہی انداز انہوں نے اختیار کیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس کو اگر سبق دینا ہے تو جلا دو. قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا قالو ہر رقو ہو ونسرو آلحتکم ان کنتم فاعلین, جلا دو ابراہیم کو, اور آج ہی موقع ہے اگر تم اپنے معبودوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تاکہ لوگوں کو سبق ہو جائے کہ جو شخص ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کرے گا اس کو ہم کتنی سزا دیں گے، کیا شدید ترین سزا دیں گے. تو انہوں نے کہا قالو حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. اب آپ ذرا ذہن میں تصور میں لائیے سما کہ آگ کا علاؤ جلا دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو منجیق میں رکھ دیا گیا. منجیق وہ مشین جس سے وہ گولا پھینکا کرتے تھے، یہ غلیل نما چیز جس میں آپ ڈھیلا کے پھینکتے تھے گولا، مٹی کا پتھر، وہی منجیق ہوتی تھی مشین، کہ اس میں وہ گولا رکھ کے پھینک دیا کرتے تھے. تو اس میں بجائے گولا رکھنے کے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیا اور ان کو پھینکا جا رہا ہے آگ میں. کہ وہ آگ میں پھینکے جا رہے ہیں تو روایت میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہے. اب جواب سنیے ان کا، اللہ کا توکل دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا جواب. انہوں نے یہ دیا کہ جو ہستی میری مدد کر سکتی ہے اس کو میرا حال خوب معلوم ہے، اور اگر وہ میری مدد کرنا چاہے گی تو میری مدد کرے گی. یہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے اور آگ میں کود پڑے، بے خطر کود پڑا آگ میں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. عشق عقل ہے محوائے، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی، وہ جو اقبال کا شعر ہے اگر مجھے صحیح یاد ہے تو وہ بالکل یہی شعر ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. تو وہ انداز تھا، عشق تھا، کود پڑے آگ، جان دے دی اپنی. ابراہیم علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ اب کیا نتیجہ ہوگا، انہوں نے اپنی طرف سے آگ میں چھلانگ لگا دی تھی. جب انہوں نے آگ میں چھلانگ لگا دی ہے تو حکم آیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ اے آگ ابراہیم پر سلامتی بن جا، اے آگ اس ابراہیم کے لیے گلزار بن جا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ذات کی قربانی کی حد تک وہ چوٹی کو پہنچ گئے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی خاطر اپنی قربانی جان کی دے دی تھی. اب جب وہ آگ سے بھی نکل آئے تو آخری واقعہ سنیے، بات میں ختم کر رہا ہوں اس کے بعد، کہ اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو پھر یہ آتا ہے اس میں نظر. تو ان کے قوم کے لوگ جب زچ ہو گئے اور یہ وہ سمجھ گئے اچھی طرح سے کہ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے جس کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا ہو اللہ نے، وہ بھی دیکھ رہے تھے یہ بات، تب انہوں نے کہا کہ ابراہیم تم ہمارا ملک چھوڑ دو، یہاں تم نہیں رہ سکتے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کی خاطر ہجرت کی لیتا ہوں. انہوں نے وہ گھر بار ملک عزت سب چھوڑ دیے اور اس ملک سے نکل کھڑے ہوئے. اور اب یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے سورہ صافات میں. کالا ان ذاہب الا ربی سیاحدین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میرا رب میری رہنمائی کرے گا. اور وہ نکلے ہیں تو ان کی اولاد نہیں تھی ابھی کوئی، تو دعا کیا مانگی ہے انہوں نے، رب حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیکوکاروں میں سے کچھ ساتھی عطا فرما دے. تو جب انہوں نے یہ دعا مانگی ہے تو قرآن کہتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، پھر ہم نے ابراہیم کو بشارت دی کہ تمہارے ایک بیٹا ہوگا بردبار حلیم، فبشرناہ بغلام حلیم. تو اب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ان کے ہاں، روایت میں آتا ہے 90 برس کی عمر تھی جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اور اکلوتا بیٹا ہے. اب یہ بڑے ہوئے ہیں اور یہ بڑے ہو کے اس عمر کو پہنچے ہیں جب لڑکا اپنے باپ کا کوئی ہاتھ بٹانے کے قابل ہوتا ہے، یہ کوئی 12 اور 13 سال کی عمر، یعنی بڈھا باپ کی عمر 100 برس سے اوپر ہو گئی اور بیٹی کی عمر 12-13 سال کی ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے فلما بلغا ماہ سایا، جب وہ بیٹا ابراہیم کا اس قابل ہوا کہ کچھ اس کے ساتھ دوڑ پھر سکے، اس کا ہاتھ بٹا سکے، فلما بلغا ماہ سایا کالا یا بنیا انی ارا فی المنام انی ازبہ کا فنظر مازا ترا. تو بڈھے باپ نے ایک دن بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، فنظر مازا ترا، تو اے بیٹے بتا تیری کیا رائے ہے. اب غور کیجیے گا، بیٹے نے جواب یہ نہیں دیا کہ ابا جان آپ کو وہم لگ گیا ہوگا، کہیں کوئی آپ نے کہیں الٹی سیدھی چیز تو نہیں کھا لی، رہائی تکلیف تو نہیں آپ کو، رات کو ایسے خواب نظر آ رہے ہیں آپ کو پریشان کن، کیا آپ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں؟ بیٹے نے یہ نہیں کہا. باقی بیٹے نے کیا کہا؟ بیٹے نے کہا یا بت فل وا تمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ کر گزریے، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اب چوٹی کو پہنچ رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی. فلما اسلما، حضرات یہاں لفظ غور کیجیے، سورہ صافات کے لفظ اسلم لے کے آئے ہیں قرآن، جبکہ ان دونوں باپ بیٹوں نے اللہ کے آگے اپنی گردن کو فرما برداری میں جھکا دیا. یہ وہی لفظ اسلم ہے جس سے اسلام بنا ہے. اسلام کے معنی یہ ہے کہ رب جو حکم دے گا اس کو پورا کریں گے. ان باپ بیٹوں کو حکم یہ دیا گیا کہ ذبح کر دو تو پورا کر رہے ہیں. فلما اسلما وتلہ للجبین، اور باپ نے اپنی بیٹی کی پیشانی کو جھکا دیا. روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لی اور بیٹے کی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لی. اپنی آنکھ پہ اس لیے کہ کہیں اگر میں نے دیکھ لیا بیٹے کی شکل کو تو محبت کی مارے میری چھری نہ رک جائے. اور بیٹے کا چہرہ انہوں نے زمین کی طرف کر دیا. فلما اسلما وتلہ للجبین، اور ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی. حضرات جیسے ماں انہوں نے آگ میں کود گئے تھے یہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ گلزار بن جائے گی, یہاں انہوں نے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی تھی اور ان کو نہیں معلوم تھا کہ میرے بیٹا ذبح نہیں ہوگا, انہوں نے اپنی طرف سے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی اللہ کے راہ میں پیش کر دی. فلما اسلم وتله للجبین وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا ان كذلك نزل المحسنين, تو اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے پکارا کہ ابراہیم قد صدقت الرؤيا, آج تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا, ان كذلك نزل المحسنين, ہم احسان کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں. ان هذا لهو البلاء المبين, غور کیجیے گا ممتحن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے بڑا سخت امتحان لیا تھا, اور کون ہے ممتحن؟ اللہ تعالیٰ. اللہ فرما رہا ان هذا لهو البلاء المبين, ہم نے ابراہیم کا بڑا کڑا امتحان لیا تھا, ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم, تو پھر ہم نے ابراہیم کو اس قربانی کا بدلہ یہ دیا کہ ایک عظیم قربانی اس کی یاد میں ہم نے رہتی دنیا کے لیے چھوڑ دی. وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذلک نزل المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین. اب قرآن اٹھا کے لے گیا ابراہیم علیہ السلام, ان کے درجات کا ذکر ہو رہا ہے. ابراہیم کا نام تو ہم نے رہتی دنیا کے لیے چھوڑ دیا, ابراہیم کے اوپر تو ہم نے سلامتی ہی سلامتی رکھی ہے, انہ من عبادنا المؤمنین. تو حضرات یہ ہے وہ قربانی کی یاد, جمعہ اور آپ حج کے دنوں میں قربانی کیا کرتے ہیں, اگر یہ ہمیں قربانی یہ یاد دلا رہی ہے کہ دراصل قربانی کے معنی یہ ہیں کہ جب اللہ کا حکم ہو تو انسان اپنی عزیز ترین چیز بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دے, اور ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دل میں تردد نہ پیدا ہو. تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی, ابراہیم علیہ السلام کی شرک سے بیزاری, ابراہیم علیہ السلام کی اللہ واحد کی بندگی, ابراہیم علیہ السلام کے اسلام پہ کاربندگی, ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کے آگے عز و نیاز, اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا, اگر یہ چیزیں ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے حاصل ہو رہی ہیں تو الحمدللہ اور ثم الحمدللہ. تو میری دعا یہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
سب ہے خدائے پاک کی